مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، گزشتہ ہفتے تعلیم کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے عنوان پر بہت ساری باتیں عرض کی گئی تھی کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور ہم لوگوں کو اس کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس علم کے حاصل کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملنے والا ہے، کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور اس علم کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کے یہاں کتنا مقام اور مرتبہ انسان کا کتنا بلند ہوتا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب تک ہم اس کی قیمت معلوم نہیں کرتے، اس چیز کی اہمیت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر سونے کا ایک سکہ ہے، آپ اس کو کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ اس کے ساتھ کھیلے گا اور تھوڑی ہی دیر میں کہیں پھینک کر آ جائے گا، گم کر دے گا، کیونکہ وہ سونے کی قیمت کو نہیں جانتا کہ یہ سونا ہے، گولڈ ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے، وہ اس کی قیمت سے واقف نہیں ہے، لہذا اس نے اس سونے کے سکے کو گم کر دیا، اور گم کرنے پر اسے کچھ افسوس بھی نہیں ہے۔ اور وہی سونے کا سکہ، سونے کی گنی آپ کسی عقل مند بڑے آدمی کے ہاتھ میں دے دیجئے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، الماری میں چھپا کر رکھتا ہے، اور بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بڑا آدمی سونے کی قیمت سے واقف ہے، لہذا اس قیمت کو جاننے کی وجہ سے یہ بڑا شخص، یہ بڑا آدمی سونے کے سکے کی حفاظت کرتا ہے، اسے اس کی قیمت کا اندازہ ہے، معلوم ہے۔ تو علم کا ہونا اور علم کا نہ ہونا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ آدمی جب جانتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اور جب جانتا نہیں ہے تو پھر اس کی ناقدری کرتا ہے۔ تو جاننا اور نہ جاننا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتا ہے، قل، پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو جانتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اور جو علم سے محروم ہوتا ہے، جانتا نہیں ہے، اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مقام و مرتبہ اللہ علم والے کو عطا کرتے ہیں۔ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کی ضرورت و اہمیت تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے، اور قرآن و حدیث میں اس میں کیا فضائل ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اس علم کے حاصل کرنے کے کیا فضائل ہیں، کیا قیمت ہے، اور اللہ کیا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، پھر ہم میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی علم حاصل کروں۔ چھوٹوں میں بھی شوق ہوگا، بڑوں میں بھی شوق ہوگا کہ میں بھی علم حاصل کروں۔ اطلب العلم من المهدی الی اللہ، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچپن سے لے کر موت تک کا جو وقت ہے، علم کے حاصل کرنے کا وقت ہے۔ آدمی جیسا جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس شخص کی قیمت اور قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے آدمی علم کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور اچھی بات کہی ہے کہنے والے نے، کہ پیسہ اور مال ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو الماری میں چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، اس کو لاکر میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ علم خود ہماری حفاظت کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی بھی معاشرے میں عالم کو کیا مقام ملتا ہے، علم کے حاصل کرنے والے کو، تعلیم یافتہ شخص کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے اور کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ کسی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی مجلس میں ایک جاہل جو علم سے محروم ہے، جاہل کوئی گالی نہیں ہے، کوئی گالی نہ سمجھے، جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جس کو علم نہیں آتا، جو علم سے محروم ہو، وہ شخص آتا ہے، لوگ اس کے استقبال میں نہ کھڑے ہوتے ہیں نہ اس کی طرف یہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص آ گیا، کوئی قیمت نہیں ہوتی لوگوں کے اس کی۔ تو علم کی وجہ سے انسانوں کی قیمت بڑھتی ہے، لوگوں کے پاس بھی اور خدا کے یہاں بھی۔ خدا کے یہاں اس کی قیمت کس طرح بڑھتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کس طرح بڑھتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ جو چیزیں اللہ نے اس وقت پیدا کی تھی، ان چیزوں کا علم اللہ نے عطا کیا، اس کے ان چیزوں کے نام بتائے، ان چیزوں کی جو خصوصیات تھی، جو صفات تھی، اور جو ان چیزوں کا استعمال تھا، ان سب چیزوں سے حضرت آدم کو آگاہ کیا، علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور بطور امتحان کے ان کو اور فرشتوں کو کھڑا کر دیا، اور فرشتوں سے کہا کہ ان سب چیزوں کے نام مجھے بتا دو، جو چیزیں اس زمانے میں اس وقت اللہ نے ان کے سامنے پیش کی تھی، اس کے نام مجھے بتا دو۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، فرشتوں نے کہا سبحانك، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے اللہ پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم کی دولت سے ہم محروم ہیں، اپنی لا علمی کا اظہار کیا، الا ما علمتنا، بجز اتنا جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، جو علم ہمارے پاس ہے اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور عالم کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، اس سے زیادہ وہ علم نہیں پاتا، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عالم اللہ رب العزت ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس علم کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں مخلوقات میں کسی کے پاس بھی علم ہے، وہ اللہ نے اپنے فضل سے اسے عطا کیا ہے، یہ خدا کی توفیق ہے۔ تو اسی حقیقت کا اظہار فرشتوں نے اللہ سے کیا، ہم لا علم ہیں، بجز اتنا جتنا آپ نے ہمیں علم دیا، اتنی تعلیم آپ نے ہمیں دی، اتنا جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، آدم اب تو ان کو ان چیزوں کے نام بتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم پر ان تمام چیزوں کی جو نام تھے اور جو اس کی خصوصیات تھی اس کو بیان کیا، اور اس پورے قصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے فرشتوں پر ظاہر کیا کہ آدم کو تو ہم نے تم سے بڑھ کر علم عطا کیا، لہذا اس علم کی برکت سے اس امتحان کے گزرنے کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام کی کامیابی کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، تعظیم یعنی ادب اور احترام کے لیے، حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کے ادب اور احترام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جن سے حکم دیا گیا تھا سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اس کا کیا حشر ہوا؟ اس سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا جانتی ہے گیا شیطان مارا. ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. یہ مقام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا کہ تمام فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ہے علم کی برکت, علم کا مقام اور علم کا احترام. اس لیے آپ دیکھیے کوئی بھی نوجوان ہوتا ہے, عمر میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے, تو بڑے بڑے بوڑھے آدمی بھی اس کے اس علم کی وجہ سے اس کے ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں اپنے بچوں سے, میں تیری وجہ سے نہیں کھڑا ہوں, تو تو میرے سامنے کا بچہ ہے, لیکن جو علم اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے احترام میں میں کھڑا ہو گیا. لوگوں کے یہاں بھی احترام ملتا ہے, ان کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے. عمر میں بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن علم سے اللہ نے نوازا ہے, لوگوں کے یہاں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. یہی اسی طرح اللہ نے آدم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, لہذا سب نے سجدہ کیا. یہاں میں اپنے موضوع سے ہٹ کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ سجدہ جو سجدہ تعظیمی تھا جسے ہم نے کہا عبادت کا نہیں تھا, یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس امت میں سجدہ عبادت بھی حرام ہے, سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. عبادت کی نیت سے کسی کے سامنے جھک جانا, کسی انسان کے سامنے, کسی جن کے سامنے, کسی فرشتے کے سامنے, کسی شیطان کے سامنے, کسی چڑیل کے سامنے, کسی قبر کے سامنے, کسی زندہ انسان کے سامنے یا کسی مردہ انسان کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکنا شرک ہے. اسلام نہیں ہے, شرک ہے, کفر ہے. اس کو اچھی طرح آپ یاد رکھیں. اور عظمت کی نگاہ سے, عظمت کی وجہ سے احترام میں سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے. شرک تو نہیں ہے لیکن ناجائز عمل ہے, حرام عمل ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. مسلمان اپنے ماتھے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ٹیکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے ٹیکنا حرام ہے. چاہے کسی نبی کی قبر ہو, کسی ولی کی قبر ہو یا کچھ اور ہو, اللہ کے لیے مسلمان سر ٹیکتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سر ٹیکنا, سجدہ کرنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ اچھی طرح ان سب باتوں کو, یہ ہماری بنیادیں ہیں, ہمیں خود اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے. اور ہمارے گھروں میں جو نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں, جو بچے اور بچیاں بڑے ہو رہے ہیں, ان کو بھی بچپن سے دین کے عقائد کو اور دین کی بنیادی باتوں کو اس طرح سکھانا چاہیے کہ یہ مشرق و مغرب میں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جائیں, دنیا کے کسی ماحول میں چلے جائیں, یہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتا نہ ٹیکیں, کسی کے سامنے سجدہ نہ کریں. پتھر اور درخت تو بہت دور کی بات ہے, نہ پتھر میں کوئی تاثیر ہے نہ کسی درخت میں کوئی تاثیر ہے, سب کچھ کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہے. پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے, کسی درخت میں کوئی طاقت نہیں ہے, کسی قبر میں کوئی طاقت نہیں ہے, کسی فرشتے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جو کچھ طاقت ہے ان سب طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے. دنیا کی طاقتیں خدا کی طاقت کے سامنے ایک مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ہمارا یقین ہے, عقیدہ ہے, ایمان ہے, اور اس کے مذاکرے ہم اپنے گھر میں کریں تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان بھی مضبوط بنے. اور جب ہمارا ایمان مضبوط بنے گا, ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط بنے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کفر و شرک کے سامنے کبھی ہمارے بچے مستقبل میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ورنہ یہ وقت امت میں فتنوں کا ہے, اس کی طرف ہم نے بہت تفصیل سے گزشتہ بلکہ اس سے پہلے والے ہفتے میں بتایا تھا کہ آج کے دور میں ان فتنوں کے موقعوں پر ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان پر جمے رہنا بالکل ایسے ہے جیسے کسی چنگاری پر کھڑا رہنا. اس لیے اپنے عقیدوں کو بھی ٹھیک کریں, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں, اپنے گھروں میں بھی اس کے مذاکرے کریں, اور دین کی مجلسوں میں اسی لیے بیٹھیں تاکہ ان مجلسوں میں ہمارا ایمان بنے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو, ہماری زندگی بنے, ہمیں ایمان کی بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں. یہ مواقع ہیں علم کے حاصل کرنے کے, یہ مواقع ہیں. علم کے حاصل کرنے کے جیسے ہم نے شروع میں کہا عمر کی کوئی قید نہیں ہے, تو علم جیسے مدرسوں میں آتا ہے, تعلیم گاہوں سے آتا ہے, اسکولوں سے آتا ہے, علم آتا ہے ان مجالس سے, جو دین کی مجلسیں, جو دین کے حلقے, جو دین کے مذاکرے مسجدوں میں قائم ہوتے ہیں, ان میں دین کی باتیں پیش کی جاتی ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کے واقعات سنائے جاتے ہیں, اور ان سب کو سن کر انسان کو علم نصیب ہوتا ہے, خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے. علم کے ذریعے انسان حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے, حق و باطل کو پہچانتا ہے, اپنے رب کو پہچانتا ہے, اپنے آنے والے مستقبل کو آخرت کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتا ہے. تو ان مجالس کی بھی ہم قدر کریں, ان مجالس میں بھی ہم بیٹھیں, یہ علم کی مجلسیں ہیں, یہاں علم تقسیم ہوتا ہے, یہاں دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, جاننے کا موقع ملتا ہے, اس کی ہم اہمیت کو سمجھیں. افسوس کہ ہم مسلمان اس وقت پورے ملک میں دلت بھائیوں سے بھی نیچے آ گئے تعلیم کے مسئلے میں, وہ لوگ ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ ان سے بھی نیچے آ گئے. ہمارا گراف, ہمارے اپنے شہر کی بات نہیں, یہاں تو الحمدللہ تعلیم کا اچھا رواج ہے, میں پورے ملک کی بات سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں, پسماندہ طبقات سے بھی ہمارے مسلم بھائی نیچے گر چکے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے معاملات میں. اور سچر کمیٹی کی جو رپورٹ پیش ہوئی تھی حکومت کے سامنے, اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا تھا کہ مسلمان دلت بھائیوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے, فائدے نہیں اٹھاتے, جن کی عمر ہو چکی ہے اسکول نہیں جا سکتے, مدرسہ نہیں جا سکتے, ان مواقع سے تو فائدہ اٹھائیں, اس میں تو کم سے کم جلدی آئیں, اس میں بھی لیٹ آتے ہیں, آدھا بیان ہونے کے بعد, پورا بیان ہونے کے بعد, خطبے کے دوران, نماز کے دوران, اہمیت نہیں ہے علم کی, دین کی اہمیت نہیں ہے, کاروبار کی اہمیت ہے, روٹی روزی کی اہمیت ہے, صبح ہوتی ہے تو اس کا خیال رہتا ہے کہ شام کو میرے گھر میں کیا پکے گا, اور شام رات میں سوتے وقت اس کا خیال رہتا ہے کہ صبح ناشتے میں کیا بنے گا, اس کی تو فکر ہے کہ پیٹ کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں, گھر کا کرنٹ, بجلی کا کرنٹ بل وہ ادا ہو سکے گا یا نہیں, اس مہینے کا جو خرچہ ہے وہ میرے سے نکل پائے گا یا نہیں, دکان چلے گی یا نہیں, اس کا تو ہم سب کو فکر ہے, لیکن دین کا علم حاصل کرنا ہے, دین میں ترقی کرنا ہے, آخرت کی فکر کرنا ہے, اس کا کوئی حساب نہیں, اس کا کوئی, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بہرکیف یہ ہے مقام و مرتبہ, جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ یہ مقام عطا کرتے ہیں جو حضرت آدم کو ملا کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا. آخری بات علم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث سناتا ہوں کہ دیکھیے صحابہ کے اندر کیا شوق تھا علم کے حاصل کرنے کا. اب اس واقعے سے اندازہ لگائیے, اس واقعے میں علم کی فضیلت نہیں بلکہ علم کے فضائل بیان کیے گئے. چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ اس کو غور سے سن لیجیے. جب اسلام کا زمانہ شروع ہوا, اسلام کا زمانہ مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, ورنہ اسلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم تھے اور ان کا دین اسلام تھا. 1,24,000 نبی دنیا میں آئے اور سب کا دین اسلام تھا, اس کو اچھی طرح یاد رکھیں, کوئی الگ دین نہیں تھا, اسلام سے ہٹ کر سارے دین باطل ہیں, سارے انبیاء کا دین اسلام تھا. تو جب اسلام کا طلوع ہوا مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس وقت عربستان میں یعنی مکے میں صرف 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے, صرف 17 لوگ, اب انگلی پر گن سکتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا, اسلام نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور عرب کی اس تاریک وادیوں میں جو سب سے پہلی آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, اس نے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی عرصے میں عرب کے یہی صحرا نشی بدو, بدو کہتے دیہاتیوں کو, عرب کے یہی صحرا نشی بدو چند ہی عرصے میں علم کے قافلوں کی رہبری کرتے نظر آئے. پوری دنیا کا علم ان کے پاس تھا اور پوری دنیا نے ان کے علم کی امامت کو تسلیم کیا. مدینہ مرکز بنا علم کا, پوری دنیا سے لوگ مدینے میں لوگ علم سیکھنے آتے تھے. پھر یہ مرکز منتقل ہوا کبھی بغداد میں اور کبھی بصرہ اور کوفہ میں اور کبھی دمشق میں اور کبھی قرطبہ میں, یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پوری دنیا میں علم کے معاملے میں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال تک قائم رہی, دبدبا قائم رہا, پوری دنیا کے لوگ چاہے وہ یورپ ہو, افریقہ ہو, دنیا کا کوئی بر اعظم کیوں نہ ہو, یہ سارے لوگ, دنیا کے ملکوں کے لوگ اسلامی مملکت میں اور اسلامی ملکوں کا رخ کرتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے. اور 1000 سال کی یہ تاریخ ہے جہاں مسلمان فاتح بن کر رہے, علم کے امام بن کر رہے, اور پوری دنیا کے لوگ ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے. لیکن ادھر 400 سال میں مسلمانوں نے علم کے سلسلے میں جو غفلت برتی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم کی قیادت آج مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یورپ کے ہاتھ میں چلی گئی, اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. کسی زمانے میں یہ قیادت ہمارے ہاتھ میں تھی, تو اس زمانے کی بات ہے, جس زمانے میں قیادت ہمارے ہاتھ میں تھی اس زمانے کی بات ہے. کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء کی خدمت میں حاضر تھا. دمشق جو شام میں پڑتا ہے, جس کو ہم آج سیریا کہتے ہیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کر عرض کیا, اے فلانے, میں مدینے سے آیا ہوں, دیکھیے علم حاصل کرنے کا کیا شوق ہے, میں مدینے سے آیا ہوں اور مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے, آپ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں, میں مدینے سے سفر کر کے دمشق پہنچا ہوں ایک حدیث سننے کے لیے, جو آپ کے پاس ہے مجھے بیان کر دیجئے, اس کے علاوہ سفر کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب غور کیجئے, کہاں مدینہ اور کہاں دمشق, اور کس زمانے کی بات ہے, آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. کار, بس, ٹرین اور ہوائی جہاز تو دور کی بات, اس زمانے میں سائیکل بھی نہیں تھا, لوگ خچر پہ اور گدھے پہ اور اونٹوں پہ سواری کرتے تھے. یہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر انہوں نے اس زمانے میں طے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے, اور یہ واحد تنہا واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, کہ ہمارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے, اور ہمارے تابعین اور تبع تابعین, اور جو امت کے اسلاف گزرے ہیں, بہت بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین, فقہا, کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں, صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے, صرف ایک حدیث. اور ہمارا حال کیا ہے, مفت میں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے, گھر کے پڑوس میں مسجد ہے, پھر بھی نہیں آتے. شہر میں دسیوں اسکولس ہیں, مدارس ہیں, کلومیٹر دو کلومیٹر کی بات ہے, پھر بھی نہیں جاتے. اب آپ اندازہ کیجئے, جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کے پڑوس میں ہی تعلیم کے حلقے لگتے ہو, بھی مفت کی تعلیم ملتی ہو, وہ پھر بھی وہاں نہیں جاتے, اور جس قوم کے نوجوانوں اور بچوں کا حال یہ ہے کہ اسی کے شہر میں دسیوں مدارس اور اسکول ہو, اور پھر بھی کلومیٹر دو کلومیٹر نہیں پہنچتے, وہ کیا خواب, وہ کیا خواب دنیا میں ترقی کر سکیں گے, وہ ان کے پاس سرداری اور لیڈرشپ کہاں سے آئے گی, ناممکن ہے, ناممکن ہے, امپاسبل ہے. دنیا میں اللہ نے حالات کو جوڑ رکھا ہے انسان کی محنت اور مشقت کے ساتھ, انسان محنت کرے, مشقت کرے, پھر اللہ کہتا ہے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, جب محنت کرتا ہے میں دوں گا. ہم بغیر محنت کے موت تک کہتے رہے پانی دے دے, پانی دے دے, پانی دے دے, قیامت تک تمہارے ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں آئے گا, آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا, گلاس اٹھانا پڑے گا, پانی لینا پڑے گا, پھر منہ میں ڈالنا پڑے گا, تب آ کر حلق میں اترے گا. پانی کا ایک قطرہ بھی بغیر محنت کے نہیں اترتا. قوموں کی قیادت اور لیڈرشپ ہمارے پاس ہو, اور لوگوں کی سرداری ہم کریں, اور دنیا میں ہم ترقی کر جائیں, اور ہمارے بغل میں اسکول ہیں, کالجز ہیں, مدارس ہیں, تعلیم کے حلقے ہیں, اور نہ وہاں ہمارے بچے جاتے ہیں, نہ ہمارا جوان جاتا ہے, اور ہم خواب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں لیڈرشپ کریں گے, اچھے بن کر رہیں گے, ترقی کریں گے, ہمارا نام اچھا ہوگا, ہمارے شہر کا نام اچھا ہوگا, ہمارے گاؤں کا نام اچھا ہوگا, فلاں فلاں کچھ نہیں ہوگا. نصیر بن قیس پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو الدرداء نے یہ بات سنی کہ یہ مدینے سے نکل کر دمشق پہنچے, سرحدیں بدل جاتی ہیں, مدینہ تو سعودی عرب میں پڑتا ہے اور دمشق تو شام میں پڑتا ہے, سرحد بدل گئی. میں آج آنے سے پہلے میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ یہ کتنا 100 کلومیٹر بنتا ہے, تو گوگل کے ذریعے مجھے معلوم ہوا تقریباً 1350 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے. اب اندازہ کیجیے 1350 کا مطلب آج کے اعتبار سے 1350 کلومیٹر سے زیادہ. آج 1350 کلومیٹر بھی ہم لوگ 24 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے. وہاں 1350 کلومیٹر پہنچنے کے لیے پتا نہیں کتنے مہینوں لگتے تھے. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر, یہاں فکٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک منٹ کا سفر نہیں ہو رہا ہے. اب آئیے میں اس واقعے کو ختم کر دیتا ہوں. عبداللہ حضرت ابو الدرداء نے حدیث سنائی, وہ حدیث کیا ہے سن لیجیے. حضرت ابو الدرداء نے فرمایا, 6-7 باتیں عرض کی. پہلی بات یہ بتائی, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرے خدا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے, علم کا کیا مقام اللہ نے رکھا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. یہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. کیا مقام ہے علم کا, اور کیا عزت دی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے والوں کو. آپ سن لیجئے حدیث. دوسری بات فرمائی, فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس طالب علم کے احترام میں فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. طالب علم جب چلتا ہے علم حاصل کرنے میں, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ زمین پہ قدم رکھ رہا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں چلتا ہے. تیسری بات یہ فرمائی, زمین و آسمان کی تمام مخلوق ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. اس عالم کو آج ہم میں سے بہت سارے لوگ حقیر سمجھتے ہیں, بہت کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں, سب نہیں, بہت سارے جو مادہ پرست ہیں, جن کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنے پیٹ پوجا کے, جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے 4 پیسے کمانے کے, وہ دین علم کو بہت حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا ہمیں خود دین سے محروم کر دیں. اتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں ایک عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عالم کو فضیلت ایک عابد پر, عابد کہتے ہیں عبادت گزار, ایک عالم کو ایک عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر. 14ویں رات کا جب چاند طلوع ہوتا ہے ستارے غائب ہو جاتے ہیں, ستاروں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ستارے تو اس وقت نظر آتے ہیں جب چاند نظر نہ آئے. آپ پہلی رات یا وہ راتیں جس میں چاند نہ ہو, تو 14ویں رات کے چاند کو جو فضیلت حاصل ہے ستاروں پر, ایک عالم کو عابد پر وہ فضیلت حاصل ہے. اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وراثت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, انبیاء کے وارث کہا گیا علماء کو. اور چھٹی بات یہ فرمائی کہ انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے, وہ علم کے وارث بناتے ہیں. علم انبیاء کی میراث ہے. اگر بادشاہوں کی میراث مال ہے تو انبیاء کی میراث علم ہے. اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا, لنا علم وللجہال مال, علم ہم کو ملے گا, جاہلوں کو خدا مال دیں گے. یعنی مطلب یہ کہ مال کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, ہمارے پاس تو علم کی حیثیت ہے, یہ حضرت علی نے فرمایا. اور ساتویں بات یہ فرمائی, جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا. اس لیے سارے بچے, سارے نوجوان, سارے بڑے, سارے بوڑھے نیت کرے, طے کرے کہ علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اور دین کی بنیادی معلومات, بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنا فرض ہے. کہ حلال و حرام کی تمیز ہو, کفر و شرک کے درمیان اور اسلام کے درمیان ہم فرق کر سکیں, عقائد کی بنیادی معلومات ہمیں حاصل ہو, اور یہ خود بھی حاصل کریں, اپنے گھر کے بچوں اور بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں, چاہے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے. یہ ہے کچھ باتیں جو علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے عرض کی گئی. اللہ مجھے بھی علم حاصل کرنے کا شوق نصیب فرمائے, پوری امت کو نصیب فرمائے. طلبہ سے کہوں گا اپنے اندر شوق پیدا کریں, جس کے اندر شوق آ گیا وہ آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا, اور جس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے وہ جھک ماری کرے گا اور 2-4 سال کے بعد چھوڑ دے گا. اس لیے شوق پیدا کریں, شوق سے علم کے قافلے پر آگے چلنا اور علم کے راستے پر آگے بڑھنا بہت آسان ہے, اور بغیر شوق کے آپ یہ کام کریں تو بڑے پتہ ماری کا کام ہے, اتنی آسان بات نہیں ہے. خدا ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور امت کی امامت و قیادت جس طرح پہلے علم کے حوالے سے اس امت کے ہاتھ میں تھی, اللہ وہ دن پھر لوٹا دیں. آمین.